بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آج اتوار ہے، 25 مہر 1400 ہجری شمسی مطابق 10 ربیع الاول 1443 ہجری قمری اور 17 اکتوبر 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر۔ پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنی اختتام پر پہنچے گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، آپ ہماری نشریات ویب سائٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام، معاف کیجیے گا، عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور پاکستان نے مشترکہ بحری مشقوں پر اتفاق کیا ہے۔ قندھار میں بی بی فاطمہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دہشت گردانہ حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ پاکستانی تاجروں نے اپنے ملک کے چیف جسٹس سے مہنگائی کا از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ نئی دہلی میں کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال اور خارجہ پالیسی کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اور یمن کے صوبے البیضہ کے گورنر ہاؤس نے صوبے معارف کی فضا میں سعودی اتحاد کا ایک جنگی طیارہ مار گرائے جانے کی خبر دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران اور پاکستان نے مشترکہ بحری مشقوں پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے اپنے دورے پاکستان کے نتائج بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے میں انٹیلیجنس تعاون بڑھانے کے ساتھ ہی مستقبل میں مشترکہ بحری جنگی مشقوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کا 4 روزہ دورہ پاکستان جمعے کی شام ختم ہوا ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ اسلامی دنیا میں رہبر انقلاب اسلامی کی نظر میں پاکستان کی خاص اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان طولانی مشترکہ سرحدوں کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کی اقوام کی دلچسپی کے امور بھی مشترکہ ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے بتایا کہ گزشتہ برسوں کے دوران مشترکہ سرحدوں کو کنٹرول کرنے، منشیات اور انسانوں کی اسمگلنگ کو روکنے اور سرحدوں پر بدامنی کے عوامل کو ناکام بنانے کے لیے دونوں ملکوں نے بہت کام کیا ہے۔ جنرل محمد باقری نے پاکستان کے سول و فوجی حکام سے اپنی ملاقاتوں اور مذاکرات کو مفید بتایا اور کہا کہ سرحدوں پر امن و سلامتی کی برقراری میں ایران و پاکستان کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایران کی بری فوج کے ڈرون یونٹ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے ڈرون طیاروں کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقامی سطح پر تیار کیے گئے ہیں۔ ایرانی فوج کے ولی اثر ڈرون یونٹ کے کمانڈر بریگیڈیئر شہرام حسن نژاد نے نیوز ایجنسی ایرنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بری فوج اور مسلح افواج جس مقام پر کھڑی ہیں وہ 8 سالہ مقدس دفاع کی قیمتی تجربات اور گہری سوچ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ منفرد علوم تک رسائی اور ڈرون ٹیکنالوجی میں ہماری ترقی 8 سالہ دفاع مقدس کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ قندھار میں بی بی فاطمہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دہشت گردانہ حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دو جارک نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ قندھار کی سب سے بڑی شیعہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے سانحے سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ مذہبی مقام اور نمازیوں پر تازہ حملے کی مذمت اور اس میں ملوث عناصر کو سزا دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے بھی افغانستان کے شہر قندھار کی شیعہ جامع مسجد پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس وحشیانہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس گھناؤنے فعل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے سانحہ قندھار میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی امید ظاہر کرتے ہوئے طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ملکی سطح پر زیادہ سے زیادہ اقدامات عمل میں لائے۔ ترک وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں قندھار کی جامع مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں افغان شہریوں کے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بھی افغانستان کی شیعہ جامع مسجد پر دہشت گرد گروہ داعش کے وحشیانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے تربیتی یافتہ بھیڑیے اپنے سرپرستوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسجدوں اور نمازیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ وحشی اور درندہ صفت تکفیری دہشت گردوں کی آستین سے ایک بار پھر اسلام اور مسلمین کے دشمنوں کا ہاتھ باہر آیا اور نماز جمعہ کی ادائیگی میں مصروف مظلوم افغان عوام کی ایک جماعت خاک و خون میں غلطہ ہو گئی۔ افغانستان کے صوبے مزار شریف میں طالبان عناصر اور داعش تکفیری عناصر کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے اعلان کیا ہے کہ مزار شریف میں داعشی عناصر اور طالبان کے درمیان 2 گھنٹے تک جھڑپ جاری رہی۔ طالبان کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے اپنے نام کو خفیہ رکھتے ہوئے کہا کہ داعشی عناصر نے اساتذہ کی تربیت کی ایک عمارت میں داخل ہو کر طالبان اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ طالبان نے داعش کے اس حملے کو پسپا اور 2 داعشی عناصر کو ہلاک اور 1 شخص کو گرفتار کر لیا۔ مزار شریف میں حالیہ 2 ماہ کے دوران داعش اور طالبان کے درمیان ہونے والی یہ دوسری جھڑپ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ شمالی افغانستان میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے وسطی ایشیائی ملکوں کے لیے خطرہ ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ شمالی افغانستان میں داعش اور القاعدہ سمیت متعدد دہشت گرد گروہوں کے خفیہ ٹھکانے موجود ہیں اور ان گروہوں کے سرغنے وسطی ایشیا کے علاقے میں حملے تیز کرنے کی فکر میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت شمالی افغانستان میں قائم دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں میں کم سے کم 2000 داعشی دہشت گرد موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے نائب سربراہ عمر عبدی نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں حفظان صحت اور سماجی خدمات کا نظام زوال سے 2-4 ہے اور اس ملک میں دواؤں کی خطرناک حد تک قلت کا سامنا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے نائب سربراہ نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان شدید بحران سے 2-4 ہے۔ پاکستانی تاجروں نے اپنے ملک کے چیف جسٹس سے مہنگائی کا از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تاجر تنظیموں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ تاجر نمائندوں کا کہنا ہے کہ حکومت غربت کے بجائے غریب مٹاؤ پروگرام پر عمل کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال اور خارجہ پالیسی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سونیا گاندھی کی صدارت میں پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 5 گھنٹے تک جاری رہا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس اجلاس میں پارٹی تنظیمی انتخابات کے ساتھ ہی ملک کے سیاسی اور اقتصادی حالات، پڑوسی ملکوں سے تعلقات اور خارجہ پالیسی پر بھی بحث کی گئی۔ حالیہ دنوں میں ہندوستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا، جس پر اپوزیشن جماعتوں نے سخت احتجاج کیا ہے۔ یمن کے صوبے البیضہ کے گورنر ہاؤس نے صوبے معارب کی فضا میں سعودی اتحاد کا ایک جنگی طیارہ مار گرائے جانے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق البیضہ کے ڈپٹی گورنر ناصر الوہبانی نے ہفتے کی شام ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے مغرب کے شہر العبدیہ کی فضا میں سعودی اتحاد کا ایک جنگی طیارہ مار گرایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ دنیا امریکہ سے آگے نکل گئی ہے۔ ریاست کنیکٹک کٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا میں ایک عرصے تک سب سے آگے رہا ہے، لیکن آج دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں ہمارا انفراسٹرکچر دنیا میں بہترین ہوا کرتا تھا، لیکن عالمی اقتصادی اجلاس کے جائزے کے مطابق آج امریکہ انفراسٹرکچر کے میدان میں 13ویں نمبر پر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضر پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، ربیع الاول کا مقدس و مبارک و مسعود مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ 12 ربیع الاول قریب ہے، 17 ربیع الاول نزدیک ہے، ہفتہ وحدت کے انجام قریب ہیں، لیکن آج ہم ایک دکھ کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ افغانستان سے بہت ہی تکلیف دہ، اذیت ناک خبریں ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے قندوز کے بارے میں اور وہاں کی مسجد میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج قندھار میں گزشتہ روز کے واقعے کے بارے میں ہم آپ ناظرین کی خدمت میں ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر جناب جمیل حسین بنگش اسکائپ پہ موجود ہیں۔ جمیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم لکھمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔
جی جمیل بنگش، تازہ ترین صورتحال کیا ہے قندھار کی، اور اس واقعے کے بعد اس وقت افغانستان کے بارے میں کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں اس جو منظرنامہ تھا اس کی بہت خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا، اگر ہم کس اچھی خبروں کے ساتھ آتے تو بہت بہتر ہوتا ہمارے ریجن کے لیے، لیکن بدقسمتی سے یہ پچھلے جمعے کو بھی یہ ہوا اور اس جمعے کو بھی یہ ہوا کہ قندھار میں جو ہیں شیعان حیدر کرار کی ایک مسجد میں بہت بڑا بلاسٹ ہوا اور وہاں پہ دسیوں نہت بے گناہ مظلوم نمازی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے. تو صورتحال تو وہاں پہ کافی خراب ہے، گمبھیر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، ایک جمعے کو ہوا، پھر طالبان نے وعدہ بھی کیا کہ ہم کوشش کریں گے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو اپنے کیف اور کردار تک پہنچائیں گے. اب سوال یہ بنتا ہے ان سے کہ ایک ہفتہ گزرا ہے اور آپ لوگوں نے یہ بھی شورٹ دی تھی کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے، پھر اس سے اگلے جمعے جو ہیں دوبارہ یہ صورتحال بنتی ہے اور دوبارہ پھر واقعہ ہو جاتا ہے اور ایسا خونبار، آپ نے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پکچرز دیکھی ہوں گی، ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ایسی دل خراش واقعات کے انسان کا دل جو ہے وہ درد سے، عجیب صورتحال تھی. تو یہ ہے کہ اب ان سے پوچھنا تو پڑتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ابھی حکومت آپ کے کنٹرول میں ہیں تو یہ ہو کیوں نہیں رہا، اور اس میں آگے چل کے پھر ہم اور بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اس میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں نااہلی دکھا رہے ہیں، اس میں کچھ علاقائی اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی انوالو لگ رہے ہیں. تو لیکن جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، یہ ذمہ داری اب طالبان کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ اب جو طالبان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں ایک طرح سے ان کی حکومت پہ، تو ان کو تو زیادہ پتہ ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، تو ان کو کنٹرول کرنے میں تو آسانی ہوگی کیونکہ پچھلی حکومت میں یہی لوگ تھے کہ یہی کام کر رہے تھے. تو ان کو، ان لوگوں کو پکڑنے میں تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو طریقے ہیں، طریقے واردات ہیں، جو جس طرح وہ کرتے ہیں، اٹیکس کرتے ہیں، جس طرح لوگوں کو وہ کرتے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہے.
معروف تجزیہ نگار، سینئر تجزیہ نگار آغا مسعود حسین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آغا مسعود حسین صاحب، ابھی جمیل بنگش افغان امور کے ماہر ایک بات کر رہے تھے کہ افغانستان کے اندر قندوز کے بعد پھر قندھار اور قندھار کے بعد بھی کوئی صورتحال واضح نہیں ہے. ایک حکومت جو 15 اگست کو بظاہر پورے افغانستان پہ بڑے پرسکون انداز سے مسلط ہو گئی، ایک حکومت کے عنوان سے تو ایک ذمہ داری بنتی ہے ان کی کہ ہر شہری کا تحفظ اس وقت طالبان کے ذمے ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، ہزارہ ہو، چاہے وہ تاجک ہو، ازبک ہو. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا صرف طالبان حکومت کی اپنی کمزوریاں ہیں یا بیرونی کھلاڑی اتنے مؤثر اور طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ جو چاہے کرتے پھر رہے ہیں اس وقت؟
دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ تو طالبان کی جو حکومت ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ پورے افغانستان پر ان کی حکومت ہے، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ چاہے شیعہ کی کوئی مسجد ہو یا کسی دوسری کی مسجد ہو، ان کا تحفظ فراہم کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو طالبان کی جو حکومت ہے 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ان کا ایک حصہ جو ہے وہ فوجی معاملات کو دیکھتا ہے، ایک ان کا سیاسی معاملات کو دیکھتا ہے جو دوحہ میں بیٹھ کے جنہوں نے امریکہ سے بات کی، اور ایک جو طبقہ ہے ان کے وہ ایسا ہے حقانی گروپ کا کہ جو دیگر معاملات جو افغانستان کو اس کو دیکھنا ہے. تو میری اپنی رائے ہے، وہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ ان کے درمیان ابھی کوئی یکجہتی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو داعش ہے اس کو پورا موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنا کام دکھلا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ داعش کا جو یہ طریقہ کار تھا، یہی طریقہ انہوں نے موصل میں اختیار کیا تھا عراق میں، اور کس طریقے سے اہل تشیع کو انہوں نے مطلب کے ذبح کیا تھا، ختم کیا تھا. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں طالبان کی کمزوری نظر آ رہی ہے، اور طالبان کی اگر واقعی مضبوطی ہوتی اور خود انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے شیعہ بھائیوں کے لیے ہر قسم کی مدد دیں گے، ان سے تعاون کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو تحفظ فراہم کریں گے. لیکن یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں، قندوز کا واقعہ اور جو قندھار کا، قندھار تو ان کا روحانی مرکز ہے، تو وہاں یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ چیزیں جو ہے اس میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ طالبان مخالف قوتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، بالکل کام کر رہی ہیں، اس میں امریکہ بھی کام کر رہا ہے، انڈیا بھی کام کر رہا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے. لیکن اسٹیبلٹی لانے کی ذمہ داری بیرونی ممالک کی نہیں ہے، صرف ان طالبان کی ہے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا پورا کنٹرول ہے اور ہم ہر ایک کو تحفظ فراہم کریں گے. خود آپ دیکھیں پاکستان کی جس طرح پی آئی اے کی جو ایئر لائن تھی، ان کے لیے کتنی اس نے سہولتیں فراہم کی. اب اسی ایئر لائن کے سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ اس کے اسٹاف کو جو دکوک کیا اور ان کو مارا اور ان کو بند کیا اور کہا کہ اس کی قیمت جو ہے کم کی جائے. اب ظاہر کہ پاکستان کی اکانومی خود بھی بڑی کمزور ہے, اب وہ کس طریقے سے مطلب وہ فلائٹ آپریٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ طالبان کو خود احتسابی سلسلے میں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں وہ غلطی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ دنیا بھر سے وہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ریکگنائز کریں گے, خواتین کو حقوق دیں گے, سب کچھ ٹھیک ہے ان کے جملے, لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں. یہ دو بڑے واقعات جو ہوئے ہیں قندوز میں اور قندھار میں, آپ یقین کریں جو بیرون ممالک کے جو اخبارات ہیں, خود امریکہ کے جو اخبارات ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیے, آپ کو بڑا افسوس ہوگا. اور وہ یہی لکھ رہے ہیں, وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جو دعوے دار تھے کہ افغانستان میں ہم سکون لائیں گے, عوام کو تحفظ دیں گے, خواتین کو تحفظ دیں گے, بچوں کو تحفظ دیں گے, اب کیا ہو رہا ہے؟ مسجد میں کیا بچے شہید نہیں ہو رہے؟ قندوزوں میں بچے شہید ہوئے, یہاں پہ بھی جمعے کے دن شہید ہوئے. تو میرا تو بالکل سلسلے میں واضح نقطۂ نظر ہے کہ طالبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جملہ کہنا کہ وہ بیرونی طاقتیں جو کام کریں وہ تو کریں گی, لیکن آپ اپنے خود کتنا آپ مضبوط ہیں, آپ اپنے خود کے اندر کتنی یکجہتی ہے, کتنی اندر آپ کے اندر شکتی ہے, اگر ہے تو پھر آپ داعش کا مقابلہ کریں.
جی آغا مسعود حسین صاحب, بہت شکریہ, بہت خوبصورت تجزیہ رہا آپ کا جناب جمیل بنگش. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, ہم تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے, اس وقت تک اجازت دیں, خدا حافظ و ناصر.
سامعین ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں, اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
السلام علیکم, آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں, میں ناہید انوری ہوں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں آج پروگرام میں یہاں پر حسین تخوی, اب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سامعین امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا کے جس گوشے میں بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں آپ انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے.
جی ہاں بالکل, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور جیسا کہ بہن ناہید انوری نے سب سے پہلے اللہ کے پاک نام سے آغاز کیا, اور اسی کے سائے میں اور محمد والے محمد کی لطف و کرم اور ان کی مہربانی کے ساتھ یقینی طور پر سامعین جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. باجی ویسے تو سامعین بہت سے ہمارے جو ہیں مختصر پیغامات بھی ہمیں ارسال کرتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے کچھ سامعین جو ہیں وہ صبح بخیر کا بھی جو ہے نا وہ پوسٹ ہمیں بھیجتے ہیں, ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. تو میں انفرادی طور پر جو ہے وہ اپنی طرف سے ان کو سلام علیک فوری طور پر بھیج دیتا ہوں, لیکن یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ پروگرام میں بھی ان تمام دوستوں کا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر صبح بخیر, اسی طریقے سے جمعہ مبارک یا کوئی اور مناسبت ہو تو اس مناسبت سے جو ہے وہ پیغامات وغیرہ ارسال کرتے ہیں, تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک اچھی روش ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دے اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرے, اور جب یہ وسائل اور ذرائع موجود ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے مثلا ایسا استفادہ ہو کہ جس سے فائدہ ملے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ان وسائل و ذرائع سے باجی غیر ضروری پوسٹیں بھی آتی ہیں جس سے انسان کا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ ہوتا ہے. اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کے سدے باب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں, وہ یہ کہ ایک پیغام یا ایک ویڈیو یا ایک کوئی آپ کو پوسٹ ملا ہے, ہم جیسے ہی ہمیں ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فوراً کسی دوسری جگہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیں, جبکہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو,
یا نہ ہو بالکل.
مثلا اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ خود دیکھیں کہ آیا یہ اس قابل ہے کہ اس سے کوئی پیغام جا رہا ہے,
جی
یا اس سے کوئی جو ہے وہ محبت بڑھے گی, اس سے جو ہے وہ کسی کے اندر کوئی تبدیلی خاص رونما ہوگی تو وہ آپ اس کو ارسال کر دیں. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پیغام جو آپ نے واٹس اپ پر کسی کو دیا ہے, مثلا 100 آدمیوں کے پاس گیا, وہ 100 افراد جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دوسری جگہ بھیج دیں, تو جب وہ گروپ ہوتا ہے تو اس میں پتہ چلا کہ ایک طرف سے آ رہا ہے, دوسری طرف سے وہی آ رہا ہے, چوتھی طرف سے وہی آ رہا ہے. ارے بھائی آپ پہلے دیکھ لیں کہ آیا یہ آپ جس جگہ بھیج رہے ہیں یہ پہلے سے وہاں موجود ہے یا نہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اتنی زیادہ رائج ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی اور لوگ جو ہے وہ تنگ آ گئے ہیں. لہذا میری اپنی ذاتی رائے, اور یقیناً آپ بھی تائید کریں گی اس بات کی, کہ ضروری اور اہم اور خاص طور پر وہ کہ جس سے کسی کا کوئی جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہو, وہ آپ جو ہے وہ شخصی طور پر کسی کو پوسٹ کر دیں. خامخواہ اپنے اوپر یہ ضروری نہیں سمجھیں کہ اس پوسٹ کو جو ہے نا وہ ضرور کہیں جانا چاہیے. جی
جی ہاں جی ہاں, حسین صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ ہمارے بہت سے ناظرین سامعین جو ہیں یہاں پر ہمیں صبح کی صبح بخیر کا پیغام ہے دوسرے پیغامات بھجواتے رہتے ہیں, تو واقعی میں یہ پروگرام ایک ایسا ذریعہ ہے ہمارے اور سامعین کے درمیان, اور اسی پروگرام میں ہم جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی جو محبتیں ہیں ان کا جواب دیتے ہیں. جی ہاں, محبت بھرے یہاں پر پیغامات ہیں اور شامل کر رہے ہیں یہاں پر. اگر آپ اجازت دیں تو پہلا خط ارسال کیا ہے یہاں پر ہمیں محترمہ راضیہ انجم صاحبہ نے, دوحہ قطر سے لکھتی ہیں, بلقیس باجی کے توسط سے ریڈیو تہران سے آشنا ہوئی, ریڈیو کا نام سن کر ماضی کی یاد تازہ ہو گئی جب ابو جان پابندی سے ریڈیو سنا کرتے تھے. ہمارا تعلق حیدرآباد دکن ہندوستان سے ہے. بلقیس باجی نے جب ریڈیو تہران کی باتیں شروع کیں اور بتائے کہ نہایت اچھے پروگرام نشر ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور سنیں. وقت نکال کر ریڈیو تہران کی نشریات سننا شروع کیں تو واقعی بہت ہی اچھا محسوس ہوا. قرآن کی تلاوت, خبریں, یادوں کے جھروکے, نعت, سیاسی, سماجی, ثقافتی, تاریخی, اسلامی موضوعات پر دل نشین پروگرام سب کے سب دلوں کو گرمانے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت ہی مفید واقع ہو رہے ہیں. آگے چل کر لکھتی ہیں کہ ویسے میں خط وغیرہ بہت کم لکھتی ہوں لیکن جب لکھنے بیٹھتی ہوں تو بس لکھتی ہی رہتی ہوں. بہت خوب. ریڈیو تہران نشریات کا انداز بہت اچھا ہے. مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی نہایت دقت سے تیار کیے جاتے ہیں جن میں بنیادی معلومات کی فراہمی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور آگے چل کر لکھا ہے انہوں نے کہ پروگرام بزم دوستاں کبھی دلچسپ پروگرام ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سامعین اس پروگرام کو خاص توجہ سے سنتے ہیں. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ لکھا تو شاید حذف ہو جائے گا, تو میری طرف سے تمام سامعین اور ریڈیو تہران کے اسٹاف کو بہت بہت سلام.
جی محترمہ راضیہ انجم صاحبہ, دوحہ قطر سے آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے, اور ہم یہاں پر بہن بلقیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو ریڈیو تہران سے آشنا کرایا. باجی میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آشنائی ہوتی ہے ریڈیو کے حوالے سے, اگر کوئی پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامعین کو پسند آتے ہیں, کسی ہمارے سامعین کو پسند آتے ہیں, تو آج ضرور وہ اس کا اظہار اپنے دوستوں میں کرتا ہے,
شیئر کرتا ہے.
تو بہت سے ایسے ہمارے سامعین ہیں کہ جنہوں نے ریڈیو تہران کو متعارف کروایا ہے, اور ان میں سے بہن بلقیس بھی ہیں کہ جو یقینی طور پر قابل ستائش ہے ان کا یہ عمل, اور ہم ان کا یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے لکھا کہ ریڈیو کا نام سن کر آپ کو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور اپنے والد محترم کی یاد بھی آپ کو آئی, تو میں یہاں پر ذکر کروں گا چونکہ ریڈیو ایک زمانے میں بہرحال آج جو وسائل سب سے ٹاپ ہیں ان میں شمار ہوتا تھا.
واقعی میں
مثلا جو
ٹی وی آنے سے پہلے بھی, جب ٹی وی آیا اس سے پہلے سے ہی ریڈیو تھا, ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی ریڈیو ہوا کرتا تھا,
اور جو ہے ایک خاص طرح سے ریڈیو کو جو ہے وہ سنا جاتا تھا. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور بزرگ جو ہوتے تھے گھر میں ریڈیو کو ہی اپنی معلومات اور اطلاعات اور خبروں کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سمجھتے تھے.
جی
حتیٰ کہ نیوز پیپر وغیرہ کا بھی اتنا رواج نہیں تھا.
جی ہاں,
زیادہ تر جو تھا وہ ریڈیو ہی لوگ سنا جاتا تھا.
تعلیم بالغ بھی میرے خیال میں کافی عرصے بعد شروع ہوا, کیونکہ بہت سے ایسے افراد تھے پرانے زمانے میں کہ جن کو پڑھنا لکھنا صحیح سے نہیں آتا تھا, تو وہ اولین ترجیح جو ان کی ہوا کرتی تھی
وہ یہی ریڈیو ہی. بالکل ایسا ہی, بہرحال آپ نے بھی کچھ پرانی یادیں تازہ کر دیں اور ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع ملا اس کے اندر. ٹی وی کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ایک چیز جو باجی راضیہ انجم صاحبہ نے لکھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں لکھنے بیٹھتی ہوں تو لکھتی رہتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا یقینی طور پر, آپ نے بھی اسکول کالج یونیورسٹی کا جو ہے نا ایک دور گزارا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب خاص طور پر, میں لڑکوں کی تو بات نہیں کروں گا, لیکن جو مثلا بہنیں ہوا کرتی تھیں اور طالبات ہوا کرتی تھیں, ان وہ اپنی ڈائریاں لکھتی تھیں.
جی ہاں,
یادداشت لکھتی تھی, روزانہ کی جو باتیں لکھتی تھیں, سہیلیوں سے ان کی جو ملاقات ہوتی تھی. میں چونکہ ہمارے گھر میں بھی ایسا معمولاً ہوتا تھا, بہن ہماری جو تھیں وہ ڈائری لکھتی تھیں. تو یہ ایک مطلب مشغلہ رہا ہے, اور ان کو شاید جو کہتی ہیں کہ جب اپنی لکھنے بیٹھتی ہوں تو لکھتی رہتی ہوں, تو یقینی طور پر وہ جو ڈائریاں لکھنے کا ایک رواج ایک زمانے میں پایا جاتا تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا, اور اس کے اندر انسان اپنی روزانہ کی یادداشتیں لکھتا تھا, اور بہت سے اس سے خود قوت انسان کی ذہنی فکری جو ہے صلاحیتیں بڑھتی ہیں. بہرحال ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ لکھتی رہیں, لیکن جہاں تک آپ نے لکھا کہ اب زیادہ لکھوں گی تو کہیں میرا خط جو ہے نا وہ حذف نہ ہو جائے,
شارٹ
نہ ہو جائے. لیکن ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ پورے پورے خط سامعین کے لے کر جائیں, لیکن کبھی کبھی بہرحال انسان کو جو ہے نا وہ حقیقت پسند ہونا چاہیے. تو ہم عرض کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے واقعا کہ وقت کی تنگی کے سبب جو ہے وہ خطوط کو مختصر جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کو سنا, پروگراموں کو پسند کیا, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ریڈیو تہران کو یاد رکھیں گی اور خط وغیرہ لکھتی رہیں گی. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ خوبصورت اور خوشبو بھرا خط ہمارے لیے روانہ کیا,
اور آپ کا سلام بھی ہم ریڈیو تہران کے پورے سٹاف کو پہنچا دیں گے, مطمئن رہے. جی ہاں, ایک اور خط ہے یہاں پر حسین صاحب, پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر بدین سے آصف خواجہ صاحب نے لکھا ہے. تسر و مفید یہ ہے کہ ریڈیو تہران کی آواز کبھی نہایت صاف اور کبھی شور کے ساتھ قابل سماعت رہتی ہے. پروگرام حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں. سحر اردو کے پروگراموں کو ریڈیو پر نشر کرنے کا سلسلہ بھی اچھا ہے, جس سے ہمارے علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. بدین شہر اور اس کے مضافات میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, اور ہمارے یہاں بجلی کا بڑا مسئلہ ہے. ویسے آپ کے سارے پروگراموں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے, خبریں ہوں یا تبصرے, حالات حاضرہ کے پروگرام ہوں, ان سب سے ہمیں آگاہی ملتی رہتی ہے. اور میرے خط کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا. آصف خواجہ بدین سندھ پاکستان سے.
جی جناب آصف خواجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, کافی دنوں بعد آپ نے ہمیں یاد کیا, اور ہمیشہ کی طرح نہایت دھیمے انداز میں آپ نے خط لکھا. چونکہ بہرحال تحریر سے بھی پتہ چل جاتا ہے دھیما ہے یا تند ہے یا تیز ہے, یا
مزاج کا پتہ چل ہی جاتا ہے جب قلم چلتا ہے کاغذ پر. بالکل
جی جی, کیونکہ بہرحال جو ہمارے کچھ سامعین ہیں جن کو کبھی مثلا ریڈیو تہران سے جو ہے نا کچھ تھوڑی بہت شکایت ہوتی ہے, تو ان کا لہجہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ مثلا سخت ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم اس لہجے کو ہی یہاں پر بیان کرتے ہیں تاکہ سامعین یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کے خط کو جو ہے نا اس میں کچھ رد و بدل جو ہے نا اونچ نیچ جو ہے نا وہ کی ہو, لیکن ہم پورے طریقے سے وہی بیان کرتے ہیں. تو جناب آصف خواجہ صاحب کا بھی دھیمے انداز میں انہوں نے اپنی یہ تحریر جو ہے وہ لکھی ہے, اور کوشش کی ہے کہ نہایت نرم انداز میں اپنی بات کو ہم تک پہنچائیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا, پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی ہاں, بہرحال گرمی کا جو تعلق ہے وہ بدین بہرحال ایک گرم علاقہ ہے, اور ابھی اس زمانے میں تو وہاں پر بارشوں کا سلسلہ بھی تقریباً شروع ہو جاتا ہے. اگست ستمبر اکتوبر یہ سلسلہ جو ہے وہ بارش کا رہتا ہے. اب کچھ موسم میں تبدیلی یقینی طور پر آ گئی ہوگی, لیکن یہاں پر تو ہمارے یہاں ایران میں اب تھوڑی تھوڑی سی خنکی بھی شروع ہو گئی, وہ شدت گرمی کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. جو
جی ہاں جی ہاں,
اب یہاں پر بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہرحال موسم چینج ہوتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ موسم پاکستان میں بھی اس کے اثرات یقینی طور پر پڑھیں گے, اور موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا. بہرحال ہر موسم کی اپنی ایک لذت اور اپنی ایک جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے. جو گرمی کا موسم ہے اس کے اپنے الگ انداز ہیں, اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے جو ہے وہ موسم رکھے ہیں کہ ہم تمام موسموں سے لطف اندوز جو ہے وہ ہو سکیں. اسی طریقے سے آپ نے ریڈیو تہران کے لیے ہمیشہ اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جہاں تک آپ نے بجلی کی پریشانی کا ذکر کیا تو بہرحال یہ ایک جو ہے وہ المیہ ہے، اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کے لیے سہولیات فراہم کریں، اور بجلی جو ہے وہ اہم ترین ضرورت ہے اور اس کی فراہمی جو ہے وہ یقینی طور پر تمام چیزوں میں مہم ہوتی ہے، چاہے وہ اقتصادی لحاظ سے ہو، علمی لحاظ سے ہو، ترقی و پیش رفت کے لحاظ سے ہو۔ لہذا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی اس ضرورت کو ہر طریقے سے پورا کرے۔
ویسے حسین صاحب، میں یہاں یہ بھی آپ سے کہتی چلوں کہ صرف پاکستانی کی یہ پرابلم نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو، بہت سی دوسری جگہوں پر بھی اسی طرح سے ہے، جب گرم ہو جاتی ہے ہوا تو لوڈ شیڈنگ ہونے لگتی ہے۔
اس کی وجہ
ہم خود ہی ہیں، بیرا روی سے استعمال
کرنا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔
اگر ہم بھی سوچ بچار کے ساتھ اگر دن میں اگرچہ کہ رعایت کی جائے بجلی کے استعمال میں، 3-4 لیمپس یا ٹیوب لائٹس اگر جلانے کی جگہ اگرچہ کہ ایک جلایا جائے،
جی بالکل ایسا ہی ہے،
یا پنکھے 2-3 چل رہے ہیں علیحدہ علیحدہ کمروں میں، اگر ایک کمرے میں اگر پنکھا چل رہا ہو یا حتیٰ اے سی ایئر کنڈیشن بھی اگر چل رہا ہو تو اس سے کافی بچت ہو پاتی ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے۔
واقعی میں کسی بھی چیز کا جب برڈن، جب لوڈ زیادہ ہو جائے گا تو اگر ہم بھی ہوں گے تو ہم بھی اسی کام پر جائیں گے۔ بالکل، چونکہ
اس میں بھائی جی تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ جو مثلاً ادارے ہیں کہ جو ان کو منظم کر دیں، ان کا بھی فرض ہے کہ اس کیپیسٹی کو بڑھائیں، اس لیے کہ مثلاً یہ کہ کارخانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گھروں میں اضافہ ہو رہا ہے، افراد میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کی پیداوار اگر اسی لحاظ سے کم ہوگی یقینی طور پر اس میں قلت پیدا ہوگی۔ بہرحال بہت شکریہ جناب آصف خواجہ صاحب کہ آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا۔ جی باجی،
جی ہاں خواجہ صاحب، آپ کا خط ہم نے پروگرام میں شامل کیا، جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے خادم رضا صاحب نے۔ لکھا ہے، ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، کافی عرصے سے خط ارسال کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن آج کل کر کے عرصہ طولانی ہو گیا۔ آپ کے کہنے پر وائس میسج ارسال کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر خط لکھنے میں دشواری ہو تو آپ سامعین وائس میسج ارسال کریں، ہم خود اس کو خط کی صورت میں پیش کر دیں گے۔ یہ طریقہ بھی اچھا ہے، ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال، لیکن میسج ریکارڈ کر کے محسوس ہوا کہ درست ہے کہ میری بات پہنچ گئی لیکن یہ میسج خط کی جگہ نہیں لے سکتا۔ خط بہرحال خط ہوتا ہے جس میں ذہن بھی چلتا ہے، ہاتھ بھی، آنکھ بھی، الفاظ نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں جیسے خیالوں کی ایک تصویر ہو یا ایک تصور ہو۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام میرے اہل خانہ کو مجھے بہت پسند ہیں، بعض پروگرام تو حقیقتاً زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ میری طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت سلام۔
جی جناب خادم رضا صاحب، جے پور ہندوستان سے آپ نے یہ بہت ہی پیارا خوبصورت خط، تو ہم نے بنا لیا اس کو چونکہ آپ نے تو وائس میسج بہرحال جو آپ نے کہا تھا وہ ہم نے لکھ دیا اس کے اندر، اور تھوڑی سی بہرحال دقت تو ہوئی چونکہ بہرحال وہ سننا ہمیں بھی جو ہے وہ لکھنے میں اتارنے میں جو ہے نا تھوڑا ٹائم جو ہے نا وہ لگتا ہے، اور جو خط سامنے آتے ہیں وہ ہم ویسے کے ویسے جو ہے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔
بتاتی چلوں حسین بھائی، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں یہاں پر، سامعین بھی مائنڈ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے خط اپنی جگہ، لیکن جب وائس میسج آتا ہے تو ان کی آواز سن کر بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے،
بالکل
ان کے پڑھنے کا انداز، ہر کسی کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔
لیکن کچھ ہمارے سامعین ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری آواز نشر نہ کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی مثلاً یہ کہ ہمیں آپ اس کو لکھ کر جو ہے نا وہ دے دیا کریں، چونکہ اگر آواز جائے گی ہماری تو اس میں لہجہ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ،
ارے لہجے کی تو کیا بات ہے، ہر لہجہ شیرین ہوتا ہے۔
لیکن یہ آپ کی بات یقینی طور پر سامعین نے نوٹ کر لی ہوگی اور سنا ہوگا اس کو۔ انشاءاللہ اب ہم سامعین کی طرف سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ اجازت دیں گے کہ ہم ان کے وائس میسج کو ہی پروگرام میں شامل کریں، جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں تقریباً 3-4 میسیجز آئے تھے جن کو ہم نے وائس میسج کو پروگرام میں شامل کیا تھا۔ خادم رضا صاحب، انشاءاللہ آئندہ آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے وائس میسج کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی محبت کے ساتھ یہ ہمیں جو ہے وہ میسج ریکارڈ کیا اور بھیجا، اور ریڈیو تہران سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. جی ہاں, کافی عرصے بعد آپ نے یہ ہمیں خط کی صورت میں میسج جو ہے وہ ارسال کیا ہے. بہرحال اب اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ تاخیر نہ کیا کیجیے اور جلدی جلدی جو ہے نا وہ ہمیں خط لکھا کیجیے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکال کر یہ میسج ہمارے لیے ارسال کیا, جس کو ہم نے تحریری صورت میں پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا. زندگی جو ہے وہ گزرتی جاتی ہے اور اپنے پیچھے جو ہے ایک داستانیں چھوڑتی جاتی ہے, اور ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ مصروفیت انسان کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور وقت جو ہے وہ کم آتا جا رہا ہے, اور انسان محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے اب جو ہے وقت کچھ تنگ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال وقت نکالا جاتا ہے اپنے لیے, دوستوں کے لیے, گھر والوں کے لیے وقت ضرور نکالیے, اور یہی چیز ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین اور خوشگوار زندگی گزاریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا. پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 25 مہر, 10 ربیع الاول اور 17 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ہجرت سے 28 سال پہلے 10 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی. خوائلد کی بیٹی حضرت خدیجہ ایک شریف اور با ایمان خاتون تھیں. دور جاہلیت میں انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا. حضرت خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کے بعد زندگی کے تمام مراحل میں آ حضرت کی مونس و غمخوار رہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون تھیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور اپنی تمام تر قوت و توانائی کے ساتھ دین و خدا کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں. حضرت خدیجہ اپنے دور کی ثروت مند اور معروف خاتون تھیں. انہوں نے نہ صرف دین و خدا کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی تمام دولت و ثروت رسول و خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی, بلکہ روحانی اعتبار سے بھی دعوت توحید میں رسول خدا کا ساتھ دیا. دس ربیع الاول ہجرت سے 45 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار حضرت عبد المطلب نے مکہ میں وفات پائی. حضرت عبد المطلب زمانے جاہلیت میں بزرگان قریش میں شمار ہوتے تھے اور قبیلہ قریش میں اپنی عقل و خرد, فصاحت و بلاغت اور طرز بیان کے اعتبار سے بہت مشہور تھے. حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے انتظام اور زائرین خانہ خدا کے لیے پانی اور خوراک کا بندوبست کرنے کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی. یہ مقدس ذمہ داری انہیں ایک قیمتی ورثے کے طور پر اپنے والد کی طرف سے ملی تھی. حضرت عبد المطلب کے فرزندوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. سترہ اکتوبر سن 1817 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کا اہتمام کیا اور علی گڑھ میں محمدن اورینٹل کالج قائم کیا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق اور رسم و رواج کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے بہت سی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا، سائنس پر لیکچر دلوائے اور ایک اخبار سائنٹیفک گزٹ نکال کر علم و ادب کی خدمت کی۔ 28 مارچ 1898 عیسوی کو سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا۔ September 1973 عیسوی کو تیل برآمد کرنے والے عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کو تیل فروخت کرنے والی کمپنیوں کا تیل کا بائیکاٹ شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور برطانیہ نے 6 اکتوبر کو صہیونی حکومت اور شام و مصر کے درمیان شروع ہونے والی جنگ میں صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت کی تھی۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے اجلاس میں تیل کی قیمت میں اضافے کے ایک دن بعد عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے لیے تیل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تیل کی قیمت میں تیزی سے ہونے والا اضافہ مغربی ممالک کے لیے غیر متوقع تھا۔ بہرحال عرب ممالک بائیکاٹ کو جاری نہ رکھ سکے اور کچھ عرصے کے بعد امریکہ اور برطانیہ کو تیل کی فروخت پھر شروع کر دی۔ قابل ذکر ہے کہ بعض مغربی ممالک کے خلاف عرب ملکوں کا تیل کا محدود بائیکاٹ اور اس کے نتائج سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تیل کے ذخائر کے مالک اسلامی ممالک کے پاس مغرب کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کے مقابلے کے لیے اہم ہتھیار موجود ہے، اور اگر اسلامی ممالک اس ہتھیار کا مناسب استعمال کریں تو کم سے کم مذکورہ حمایت میں کمی ضرور آ سکتی ہے۔17 اکتوبر 1983 عیسوی کو فرانسیسی ماہر سماجیات ریمنڈ ایرون کا انتقال ہوا۔ وہ 1905 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سماجیات کے استاد کی حیثیت سے برسوں سوربن یونیورسٹی میں تعلیم دی۔ وہ پیرس سے شائع ہونے والے جریدے فگارو اور ایکسپریس میں بھی لکھتے تھے۔ ریمنڈ ایرون نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں ایٹمی جنگ کا آغاز، طبقاتی جنگ اور صدی کے آخری برس خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔25 مہر 1365 ہجری شمسی کو ایران کے معروف محقق اور مترجم استاد حسین خدیوجم نے 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1306 ہجری شمسی میں مشہد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہد مقدس کی یونیورسٹی میں ایک مدت تک تدریس کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد تہران میں بھی تدریس کا کام انجام دیتے رہے۔ اس ممتاز محقق نے تحقیق، تصحیح اور ترجمے میں 30 سے زیادہ کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامن، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.